ہے نازم ہے شیعہ، ہے نازم ہے شیعہ، ہے نازم ہے شیعہ، علی علی مولا، علی علی مولا، فقط ہے حزب الہی رہبر سید خامنائی، فقط ہے حزب الہی رہبر سید خامنائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خامنائی، خامنائی، خامنائی رہبر،
ہم سے ہے دور اپنا منشور، ہم جو کر زہرا سر اللہ کے ہے مشہور،
ہم حق کے قائل ہیں، حق بات کرتے ہیں، حالات جیسے بھی ہم لوگ نہ ڈرتے ہیں، یہ درس ملا ہم کو حیدر کے گھرانے سے، ہم کی مودت میں خوش ہو کے مرتے ہیں،
ہم سے ہے دور اپنا منشور، ہم کر زہرا سر اللہ کے ہے مشہور،
اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا فاذا احکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر، آپ سے درخواست کروں گا سید تنویر عباس شہید کے سارے ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا، اور دوسری درخواست یہ کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لائیں گے، اس آگے کافی جگہ ہے، یہ خلا پور ہو جائے گا، جوان اٹھ کے آگے آ جائیں، بزرگ حضرات اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں، جوان آگے آ جائیں گے تو بزرگوں کو ظاہر ہے کہ زحمت ہے، جہاں بیٹھ گئے وہاں بیٹھ گئے، ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر، اس سے بہتر انداز میں ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ امانات ان کے اہل کی طرف پلٹا دیجئے، اب جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ دستور انسانیت کہہ لیجئے، منشور انسانیت کہہ لیجئے، دستور حاکمیت کہہ لیجئے، رعایا اور حقوق کے فرائض کی تفصیل کہہ لیجئے، اس منشور پہ بات کر رہے ہیں، کچھ سوالات کے جواب میں ہم یہ دستور پیش کر رہے ہیں کہ جہاں یہ گمان ہے کہ اس دور میں یہ نظام چلنے والا نہیں، اور یقیناً جن کا یہ خیال ہے کہ یہ نظام چلنے والا نہیں، اس دور کے جدید تقاضوں کے مطابق جدید چیزیں آنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے ایک ہی پہلو دیکھا، اسلام کے نام پر جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا ہے 14 صدیوں میں، وہ ان کے سامنے کیا کیا ہے، لوگوں نے اسلام کو سامنے رکھ کے اور کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں اور آج تک دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے کچھ وہ سمجھتے ہیں ان کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں ایسی چیز، اور ان کی دینیات یہاں تک ہے، اتنی دینیات ہے ان کی اور اسلامیات اتنی ہے ان کی، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء جو تشریف لائے بھائی وہ روزے نماز کے لیے آئے، اخلاقیات اچھی بنانے کے لیے آئے، تزکیہ نفس کے لیے آئے، باقی چیزیں سے کوئی ان کا تعلق نہیں تھا، نماز روزہ حج زکات بھائی یہی جگانے کے لیے آئے، یہی طریقہ ہے، تو ہم بات کو یہیں سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہی غلط فہمی دور کر لیجئے کہ نماز ہدف نہیں ہے، روزہ ہدف نہیں ہے، خمس و زکوٰۃ ہدف نہیں ہے، حج ہدف نہیں ہے، یہ ہدف نہیں ہے، بلکہ ہدف کچھ اور ہے۔ ہدف تک پہنچنے کے جو وسائل ہیں وہ یہ عبادات کی شکل میں اللہ نے سامنے رکھے۔ صرف نماز پڑھانا مقصود نہیں ہے انسانوں کو، آخر نماز کا کوئی اثر تو ہے، کیوں واجب کی گئی، اس کی کوئی علت تو ہے نا، وہ ہے ہدف جو نماز کا اثر ہے۔ اگر وہ اثر ظاہر نہیں ہو رہا، پڑھتا رہے نماز۔ نماز اس لیے واجب کی گئی ہے کہ بھائی اس کا کوئی ہدف ہے، کوئی مقصد ہے، وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو فضول۔ روزہ واجب کیا گیا ہے، اگر روزے کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا تو ہدف روزہ رکھنا نہیں ہے، آپ کو فاقہ کرانا نہیں ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ نماز کر اللہ کو کیا فائدہ، اللہ کو تو روزے کا بھی تمہارے کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کو تمہارے خمس و زکوٰۃ کا بھی فائدہ نہیں ہے، اللہ کو کیا فائدہ ہے تم سے۔ نہیں، ہدف کچھ اور ہے، یہ چیزیں ذریعہ ہیں۔ نماز پڑھو گے، اگر وہ نماز فحشاء منکرات سے بچا رہی ہے تو ہدف یہ کہ برائیوں سے بچو بھائی۔ اگر روزہ یہ سکھا رہا ہے کہ غریبوں کا پیٹ جن کا نہیں بھرتا، جو بھوکے رہتے ہیں، جن کے گھروں میں کھانے کو نہیں، تین وقتوں کیا بیچاروں کے پاس دو وقت بھی نہیں، تو ان کا درد تمہیں پیدا ہو جائے، وہ نہیں پیدا ہو رہا تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں، رکھتے تو رہو واجب ہے، اس کا کوئی اثر تو نہیں آ رہا نا۔ خمس و زکوٰۃ کو واجب قرار دیا، کیوں واجب قرار دیا بھائی، عبادت قرار دیا، واجبات میں سے یعنی ادا نہیں کیا تو گناہ، کیا یہ اللہ کو مل رہا ہے؟ جیسے نماز کے لیے پوچھتے ہیں، زکوٰۃ کے لیے بھی تو پوچھیے نا، کیا زکوٰۃ اللہ کو جا رہی ہے؟ اللہ کو تو نہیں جا رہی، یعنی حق بندوں کو مل رہا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے میرا حق ادا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ خالق کائنات ہے، حق بندوں کا دینا ہے، حق بندوں کو مل رہا ہے، زکوٰۃ جا رہی ہے بندوں کو، اللہ کو نہیں جا رہی۔ لیکن اللہ نے اسی لیے واجب قرار دیا تاکہ طبقاتی ناہمواری جو ہے یہ کسی حد تک یہ پورا ہو سکے، غریب بھوکا نہ مر جائے، لہذا واجب کر دیا حکم کی صورت میں، یہ حکم ہے تم کو دینا ہے ان کا حق۔ ان کا حق دینا کیسے، جیسے اللہ کا حق تم نے ادا کر دیا، اللہ نے اپنے اوپر لے لیا کہ ان کا حق دینا عبادت ہے، یعنی یہ واجب ہے تم پر، نہیں دو گے تو گناہگار ہو گئے تم، اللہ کو تو نہیں جا رہا۔ تو ہدف کچھ اور ہے، تو ساری عبادات انبیاء جو تشریف لائے، ہدف کیا ہے؟ قرآن مجید میں صرف نماز روزے کی آیات ہو تو آپ کہیے کہ بھائی ہدف یہی ہے، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے دو، قصہ ختم، ہو گیا دین، لیکن ہدف یہ تو نہیں ہے۔ یہاں کیا بیان کیا جا رہا ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جو امانتیں ہیں لوگوں کی وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے، ان کے اہل تک پہنچا دیجئے۔ امانت کی تشریح ہم کر چکے کہ امانت صرف وہ مال نہیں، جتنے بھی حقوق و فرائض ہیں یہ سب امانت ہیں، لوگوں کے حقوق جو اس طرح کے بھی حقوق ہیں اجتماعی انفرادی، سب ادا کیجئے، اس لیے اللہ حاکمیت دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد فاذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، یہ ہدف ہے، ایک اجتماعی عدالت کا معاشرہ جس میں عدالت ہو، مساوات نہیں۔ مساوات کی بات نہیں کی قرآن نے، قرآن بات کر رہا ہے عدالت کی، عدالت قائم ہو، یعنی ہر ایک کو حق ضرور ملے لیکن صلاحیتوں کے اعتبار سے، کیونکہ فطری ساخت الگ ہے، معاشرہ الگ ہے، جامعہ الگ ہے، ماحول الگ ہے، صلاحیتوں کے اعتبار سے لوگوں میں فرق ہے۔ یہی بھی ہمارا اختلاف ہے اشتراکیت کے ساتھ، ورنہ تو ہماری بہت ساری باتیں اشتراکیوں والی ہیں، مگر اشتراکیوں کے ساتھ یعنی کمیونسٹوں کے ساتھ ہمارا اختلاف یہیں پر ہے کہ نہیں، مساوات تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ نے صلاحیتیں الگ الگ رکھی، الگ فطرت میں خلق کیا، کسی کو عقل زیادہ دی، کسی کو عقل کم دی، کوئی معذور پیدا ہوا، کوئی ایسے ماحول میں پیدا ہوا، کوئی کیسے ماحول میں پیدا ہوا، کوئی کسی کا بر اعظم کا ماحول کچھ اور ہے، کسی کی جگہ کا ماحول کچھ اور ہے، لہٰذا فطرتاً اللہ نے سب کو ایک جیسا پیدا، اس لیے عدالت کا حکم دیا۔ عدالت میں کیا ہے کہ کتنا ہی کمزور انسان ہو، معذور انسان ہو، کم عقل انسان ہو، اس کو اس کا حق ضرور ملنا چاہیے، لیکن جس کی صلاحیت اس سے زیادہ ہے تو وہ اپنی صلاحیت کے ذریعے اور بھی آگے جا سکتا ہے۔ اس کو نہیں روکا اسلام نے کہ جس کے پاس صلاحیت ہے، ذہانت ہے، علم کی بنیاد پہ، ذہانت کی بنیاد پہ، حالات کی بنیاد پہ، جس معاشرے میں رہتا ہے اس کی بنیاد پہ آگے جا سکتا ہے۔ لہذا ہدف قرار دیا ہے عدالت کو، میزان کو، انصاف کو، یہ ہدف ہے۔ ان تمام عبادات سے اگر یہ ہدف حاصل ہو رہا ہے، طبیعت میں انصاف آ رہا ہے، طبیعت میں عدل آ رہا ہے، تو یہ ہدف ہے، اس لیے تمام چیزوں کو واجب قرار دیا گیا۔ اس لیے مولا کائنات نے پورے دستور کو قیامت تک کے لیے سمیٹ کے رکھ دیا کہ اب یہ نہ کہنا کہ قرآن نے عدالت قائم کرنے کا تو حکم دیا، یہ نہیں بتایا کہ کیسے قائم ہوگی۔ اللہ نے انصاف کی حکومت قائم کرنے کا تو حکم دیا، مگر یہ نہیں بتایا کہ حکم کیسے قائم ہوگا، انصاف کیسے قائم ہوگا۔ لہذا اس کے جواب میں کیوں؟ وہ قرآن سامی تھے اور یہ قرآن ناطق ہے. جیسے کل ہم نے بتایا کہ جو کچھ قرآن میں سمیٹ دیا نقطۃ التی تحتل با میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے, کیا مطلب ہے؟ آپ سنتے نعرے لگا دیتے ہیں, خوش ہو کے چلے جاتے ہیں, کبھی غور کیا کیا مطلب ہے با کے نقطہ ہونے کا؟ کیا کمال ہے اس با کے نقطے کا بھائی, جو مولا فرما رہے ہیں کہ جو کچھ ہے سب قرآن میں, قرآن میں جو کچھ ہے, فاتحہ میں, فاتحہ میں جو کچھ ہے, بسم اللہ میں, بسم اللہ میں, با میں, با کے نقطے میں, انا نقطۃ التی تحتل با میں وہ نقطہ ہوں جو با کے ایک صلوات بھیج دیجیے گا با کے نیچے ہوں. بھائی آخر کیا بات ہے, آخر کچھ تو سوچے نا انسان کے نقطے کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب کہ اس کو کھولو, جب اس کو تشریح کرو گے, جب اس میں داخل ہوگے, اس دروازے میں داخل ہوگے, تو پھر جو کچھ قرآن میں وہ سب تمہیں نظر آ جائے گا. قیامت تک کے لیے دستور العمل جس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے مولا کے کلام میں. اب بات کو آگے شروع کرتے ہیں, آج بہت اہم باتیں جناب کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ, جہاں سے کل بات کو چھوڑا تھا وہاں سے بات کو لے کے آگے بڑھیں گے. ایک بار اور ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا. یا مالک ولیکن احب الامور الیک فی الحق اوسطها وعمها فی العدل واجمعها لرزر رعیت. مولا فرماتے ہیں مالک تمہارے نزدیک سارے طریقوں میں بہترین طریقہ وہ ہونا چاہیے جو انصاف کا راستہ ہے, جو عدالت کا راستہ ہے, اجتماعی عدل کا راستہ ہو, جس میں سب کے لیے انصاف ہو, تم اس راستے کو اختیار کرنا, اور جس میں رعایا کی اجماع لرزر رعیت, رعایا کی اکثریت کی مرضی شامل ہو, سب کی نہیں کہا, کلہا نہیں کہا مولا نے. کیوں؟ کبھی بھی سب انسانوں کی رائے ایک نہیں ہو سکتی, کہا نہیں, جس میں اکثریت کا فائدہ ہو وہ فیصلے کرنا, اس راستے پہ چلنا جس میں تمام کی نہیں بلکہ اجماع, جس میں اجماع ہو, لرزر رعیت ہے, جس میں اکثریت کی رضا شامل ہو وہ کام کرنا. اب دیکھیے آج جمہور کا شور مچاتے ہیں لوگ, وہ بس بابا خدا کے بندو اٹھا کے تو دیکھو, جب یورپ کا تاریخ ترین دور ہے, وہ دور کون سا ہے یورپ کا؟ چھٹی صدی عیسوی کا تاریخ ترین دور, یعنی پہلی صدی ہجری, تاریخ ترین دور یورپ کا, کچھ نہیں جانتے, انسانیت نام کی چیز نہیں ہے. اس وقت مولا کائنات جمہور کی بات کر رہے ہیں کہ عوام کی اکثریت کی رائے دیکھنا, ایسا نہ ہو کہ عوام کی اکثریت ایک طرف ہو تمہارے فیصلے اس کے خلاف ہوتے چلے جائیں. 1400 سال پہلے میرا مولا جمہور کی بات کر رہا ہے, وہ نظر نہیں آ رہی کسی کو, اور اس کا طریقہ بھی بتایا, آج کے طریقوں کی طرح نہیں کہ ڈھکوسلا جمہوریت, ڈھونگ جمہوریت کا ڈھونگ, ہم تو جمہور سے آئے ہیں. نہیں, آگے کے جملے بتائیں گے کہ جمہور ہے کیا. پہلے تو یہ بتا دیا کہ اکثریت کو دیکھنا, اجماع لرزر رعیت, اپنی رعایا میں جس چیز پر اکثریت راضی ہو وہ کام کرنا, یعنی عوام الناس اکثر ہوتے ہیں نا, عوام الناس کے خلاف نہ جانا. اب اس کے بعد فرماتے ہیں میرے مولا, کیونکہ عوام کی ناراضگی, یعنی عوام الناس عام آدمی, عوام کی ناراضگی خواص کی, عوام کی ناراضگی کے سبب اگر عوام تم سے ناراض ہو جائے تو خواص کی رضا مندی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. یعنی کہ ایک ٹولہ تم سے راضی ہو, خواص, ان کو خواص کہا جاتا ہے نا, کہ خواص راضی ہو, عوام کی اکثریت ناراض ہو, تو یاد رکھنا عوام کی ناراضگی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی جب خواص تم سے راضی ہو. اور اگر خواص ناراض ہو, عوام راضی ہو, تو خواص کی ناراضگی تمہیں کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتی. یعنی عوام کو پیش نظر رکھو. مولا فرماتے ہیں کہ عوام کی رضا مندی اور ناراضگی کی فکر کرنا, ایسا نہ ہو کہ خواص کا ٹولہ تمہارے گرد جمع ہو جائے، ووٹ عوام سے لو، فائدہ خواص کو، ایسا ہی ہے نا؟ بتایا کہ یہی ہو رہا ہے دنیا میں، جمہوریت کے نام پہ خاص ٹولہ فائدے اٹھاتا ہے اس سرمایہ داری نظام میں، خواص یعنی بورژوا طبقہ، خواص یعنی اشرافیہ، اصطلاح بدل گئی، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے اشرافیہ، اور روسی انقلاب آیا تو بورژوا یعنی خواص کا طبقہ، اس کی ناراضگی رضامندی کی فکر نہ کرنا، یہ راضی ہو عوام ناراض ہو تم خسارے میں ہو، کیوں کہ بے نتیجہ ہے خواص کی رضامندی اگر عوام ناراض ہو جائے، اور عوام راضی ہو تو خواص کا ناراض ہونا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیوں جب عوام راضی ہو، بھی دیکھیں دنیا کی جیتی جاگتی مثالیں دیتا ہوں، 1400 سال پہلے کے جملے میرے مولا کے، کہ عوام راضی ہو خواص ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں کرنا، خواص راضی ہو عوام ناراض ہو جائے تو پھر پرواہ کرنا، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی خواص کی رضامندی، کتنی مثالیں دیتا چلا جاؤں، بورژوا طبقے نے سہارا دیا زار شاہی کو روس کی، لیکن جب عوام کا سیلاب چلا بورژوا کو بہا کے لے گیا، کیونکہ عوام ساتھ تھی، خواص کی حمایت نے زار شاہی کو کوئی فائدہ نہیں دیا، خمینی ابو شکن انقلاب اسلامی لے کر آتا ہے، خواص بورژوا شہنشاہیت کے ساتھ ہے، لیکن عوامی سیلاب نے کیا کیا، عوام راضی تھی بہا کے لے گئی بورژوا کو، ابھی مثال دے دوں 3-4 سال پہلے کی، بہت چھوٹا سا ملک ہے وینزویلا، جو ڈٹا ہوا ہے ہوگو شاویز، صدر ہوگو شاویز ڈٹا ہوا ہے سامراج کے مقابلے میں، اتنا سا ملک جبکہ وہیں ہے، یہ اتنی دور رہ کے ڈرتے ہیں، یہ اتنی دور رہ کے ڈرتے ہیں، وہ پڑوس میں نہیں ڈرتا سامراج سے، کیوں؟ اس کی عوام اس کے ساتھ ہے، اور تاریخی واقعہ ابھی کا، تاکہ آپ ہی نہ سمجھے پرانی ہے، ہزاروں سال پرانی بات کر رہا ہوں، مولا نے جو کہہ دیا وہی ہوگا قیامت تک، جو خواص تھے جرنل بورژوا سرمایہ دار جن کو نقصان پہنچ رہا تھا، عوام کی باتیں کر رہے ہو، عوام کو فلاح پہنچ رہی ہے، ہمارا ٹیکس، ہمارا کمیشن، ہمارا فائدہ، ہماری ملوں میں، ہمارے بینک بیلنس میں کوئی اضافہ، 3 سال ہو گئے ایک پائی نہیں بڑی بینک بیلنس، فائدہ ایسی حکومت کا، بینک بیلنس تو بڑھنا چاہیے کم سے کم 10 گنا 20 گنا تو ہونا چاہیے تھا، لہذا سازش کی گئی، اور جگہوں پہ بھی یہ شادی ہوئی، جنرل پہنچ گئے اسلحہ لے کے ہوگو شاویز پر، استعفی لکھو ورنہ اڑاتے ہو، کہا مار دو گولی، استعفی نہیں دیتا، تم نے نہیں بنایا عوام نے بنایا ہے، ڈٹ گیا، یہ تاریخی ابھی کا واقعہ، پرانی صدیوں کی بات نہیں کر رہا، ہوگو شاویز نے کہا نہیں استعفی نہیں لکھوں گا، گولی مار دو، تم نے نہیں بنایا کہ تم مجھ سے استعفی لو، مجھے لوگوں نے بنایا ہے، ڈٹ گیا اپنے موقف پہ، چند لمحوں میں خبر باہر پھیل گئی، جیسے وہ جرنیل تھے ویسے اسی محل میں اس کے چاہنے والے بھی تو تھے، خدام نے پہنچا دیا باہر شہروں میں کہ گھیر لیا ہے تمہارے صدر کو، جرنل استعفی لینا چاہ رہے ہیں، پوری قوم ٹوٹ پڑی، محاصرہ کر لیا، وہ جرنل اندر ہو گئے، پکڑے گئے، کیوں؟ عوام راضی ہے، خواص ناراض ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ کافر مولا فرماتے کہ عوام راضی ہو تو خواص کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہ کرنا، ان کی ناراضگی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، خواص راضی ہو عوام ناراض ہو جائے پھر بڑا مسئلہ ہے، کیوں؟ اب آگے پھر انہی الفاظ کی پھر مزید تشریح کرتا ہے میرا مولا کہ دیکھو خواص کا ہجوم اپنے گرد اکٹھا نہ کرنا، جب خوشحالی کا دور ہوگا تو یہ تم پر بوجھ بن جائیں گے، تمہیں نوچ نوچ کے کھائیں گے، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، اور یہ وہ بدبخت خواص ہوتے ہیں کہ جتنا بھی ان کو دے دو کبھی تمہارا شکر ادا نہیں کریں گے، کہیں گے کم ہوا ہے، ملے ہی کہاں، کچھ بھی نہیں ملا، 2 کروڑ میں سے ملا کیا، ہمیں تو 20 ہی لاکھ ملا، باقی کا تو کام ہو گیا، 20 لاکھ کا کام ہونا چاہیے تھا، 1 کروڑ 80 لاکھ ہمیں ملنا چاہیے تھا، ایک سلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر، اب سمجھ میں آ رہی ہے بات، میری طرف توجہ رکھیں، تو افزاد آتے رہیں گے، ظاہر کے مجلس سے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، آپ میری طرف توجہ رکھیے تاکہ میں کنسنٹریشن، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک فلو میں چل رہی ہوتی ہے میری مجلس، الگ الگ ٹکڑوں میں نہیں ہوتی، تسلسل مجھے برقرار رکھنا ہوتا ہے گفتگو کا، ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے گا، دیکھو خلاص ان کو دور رکھنا، کیوں خوشحالی کے دور میں یہ تمہیں جھپٹیں گے، نوچیں گے، کھائیں گے، اور جب تم مشکل میں گرفتار ہوگے تو سب سے پہلے بھاگنے والے یہ ہوں گے، پارٹی بدلو، ہے نا؟ 1400 سال پہلے میرا مولا سمجھا رہا ہے مالک کو، مالک ان سے ہوشیار رہنا، جسے خوشحالی کے دور ہے، ناپسندیدہ ترین لوگ تمہارے لیے یہ ہونے چاہیے، یہ ہونے چاہیے، جن کو خواص کہتے ہیں لوگ، بورژوا کہتا ہے، جن کو اشرافیہ کہتے ہیں، کیوں؟ یہ صرف خوشحالی کے ساتھ، خوشحالی میں تمہارا ساتھ دیں گے، جیسی مصیبت آئے گی کترا کے بھاگ جائیں گے، سب کے باہر بیلنس بھی ہے، مکان بھی ہے، ڈوئل نیشنلٹی بھی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نکل جائیں گے، ان سے بچ کے رہنا۔ لیکن ہاں یہاں ایک استثنا بتا دوں آپ کو، مولا نے بطور کلی نہیں کہا، سب کے لیے بچ کے رہنا، ہوشیار رہنا، ان میں اکثریت ایسی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مولا کچھ افراد کو ہر دور میں استثنا قرار دے رہے ہیں۔ بھائی عرب کے معاشرے میں، سرداری نظام میں، سب کا سب، یہ جو اشرافیہ تھا، یہ سب بدکار، بے ایمان، لٹیرے، ڈاکو ایسے ہی تھے، لیکن انہی اشرافیہ میں جو میں نے عرض کیا آپ سے کہ یہی ہمارا کمیونزم کے ساتھ یہاں پہ اختلاف ہے، باقی چیزوں میں ہمارا ان سے اتحاد ہو سکتا ہے معاشی مسائل میں، لیکن جہاں پہ اختلاف کہ نہیں پورا بورژوا طبقہ نہیں، ایک نہ ایک ان سینکڑوں میں بھی 3-4 نام ایسے ملے کہ اگر ملیکۃ العرب ہے، عرب کی سب سے بڑی سرمایہ دار ہے، تو ایثار اور قربانی کا پیکر اس بورژوا طبقے میں، اس اشرافیہ میں، جناب خدیجہ ایک مثال سرمایہ داروں کے لیے کہ اگر چاہو تو تم بھی یہ راستہ اپنا سکتے ہو، اسی اشرافیہ میں جناب ابو طالب، اسی اشرافیہ میں جناب عباس ابن عبد المطلب، اسی اشرافیہ میں جناب حمزہ ابن عبد المطلب، یعنی ہاشم بھی تو اشرافیہ کا ایک بہت بڑا نام ہے کہ نہیں ہے، مگر بتا رہے ہیں کہ نہیں، اگر چاہو تو ان میں سے بھی ایسے نکل سکتے ہیں جو دین کی خاطر قربانی نہیں بلکہ دین کو اپنے آنگن میں پروان چڑھانے والے بن جاتے ہیں۔ ایک صلوات عنایت فرما دیجئے گا۔ آئیے بات کو آگے بڑھائیں آہستہ آہستہ۔ تو مولا فرماتے ہیں اشرافیہ سے بچ کے رہنا، ان خواص سے تمہیں مصیبت کے وقت میں چھوڑ جائیں گے، تم جتنا بھی دو گے یہ کہیں گے حل من مزید، کم ہے کم ہے، شکر ادا کرنے والے نہیں ہوں گے، اور محروم کیے جانے پہ تمہارے لیے مصیبت بن جائیں گے، ان کو اتنی عادت پڑ جائے گی کہ کبھی ٹھکراؤ گے استعفیٰ دے کے بھاگ جائیں گے، دیے جاؤ دیے جاؤ دیے جاؤ، کہیں سے بچ کے رہنا، ان کو اپنے سے دور رکھنا، یہ لوگوں کا حق کھانے والے ہیں۔ اور پھر بات کرتے ہیں کہ عوام کیا ہے، اور یاد رکھو تمہاری رعیت میں دین کی سب سے مضبوط پناہ عوام ہے، عوام یعنی عامۃ الناس، رعایا میں تو سب ہے نا امیر غریب، رعایا میں عوام تمہارے سب سے بہترین دوست اور دین کے مضبوط ستون اور تمہاری دفاع کی قوت، دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری سپر، یہی نچلا طبقہ جس کو تم سمجھ رہے ہو نا، جس کو لوگ سمجھتے ہیں نہیں، مولا فرما رہے یہی سب سے زیادہ تمہاری مدد کریں گے، قربانی دیں گے، بس اپنی پوری توجہ ان کی طرف رکھنا، اپنا پورا رخ اس طبقے کی طرف رکھنا، یعنی جس کو انقلاب روس کی زبان میں کہتے ہیں پرولتاریا، نچلا طبقہ، اس کی طرف توجہ رکھنا، اور اسلام نے اسے کہا مستضعفین، ان مستضعفین کے ساتھ رہنا، کیوں؟ یہ قربانی دیں گے جان کی، مال کی، یہ دین کی قوت ہے، یہ دین کا دفاع ہے، یہ تمہاری سپر بن جائیں گے، خواص بھاگ جائیں گے یہ کھڑے ہو جائیں گے، لہذا ان کے ساتھ رہنا۔ اب میں کسی رہنما کی بات نہیں کرنے جا رہا، اگر میں کوئی جملہ نقل کر دوں تو یہ نہ سمجھیے گا کہ کسی رہنما کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں، اپنی جگہ اچھے برے سب رہنما گزرے، میں کسی کی اچھائی برائی نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ایک بات بتا رہا ہوں کہ بڑے بڑے رہنماؤں نے اگر کوئی جملے لیے ہیں، کچھ کلیات دنیا کو دیے ہیں، تو بھائی آج دیے ہیں، مگر یہ تو دیکھو کہ اس کے پیچھے 1400 سال پہلے علی کی حکمت ہے یا نہیں۔ اب اگر پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ عوام طاقت کا سر چشمہ ہے، تو یہ تو دیکھو کہ تاریخ میں سب سے پہلے یہ کہا کس نے ہے؟ دیکھ لو بھائی، ضرور سب محترم ہمارے لیے بھائی، کلیات دیے بڑے اچھے اچھے کلیات دیے، لیکن دیکھو تو صحیح تاریخ میں جب جمہوریت کا نام و نشان نہیں، جب عوام کی بات کرنے والا کوئی روح زمین پر بادشاہ نہیں، شہنشاہ نہیں، حاکم نہیں، اس وقت میرا مولا ایک کلیہ دے رہا ہے کہ ہمیشہ یعنی ہر دور میں یہی ہے کہ طاقت کہاں ہے؟ عوام الناس کے پاس ہے، خواص کے پاس نہیں ہے، خواص کے پاس مت جانا، یہ عوام ہے جو تمہاری قوت ہے، یہ اپنا سب کچھ قربان کر دے گی اپنے حاکم کو بچانے کے لیے اگر حاکم عادل ہے، اگر حاکم عادل ہے سب کچھ قربان کر دے گی اس کے لیے۔ اور یہ دنیا کے انقلابات میں آپ نے دیکھا، جملہ دہرانے کی ضرورت نہیں کہ اگر میں مثال دے رہا ہوں چیئرمین ماؤ کی مثال دوں یا روس کے انقلاب کی مثال دوں یا ہوگو شاویز کی مثال دوں اور خمینی بش شکن کی مثال دوں تو مسلم غیر مسلم کی بات نہیں، یہ بھی میرے مولا کا ہی قول ہے کہ حکومت کفر سے تو باقی رہ سکتی ہے مگر ظلم سے باقی نہیں رہ سکتی ہے، یعنی انصاف کی حکومت تو بے شک کافر ہو باقی رہے گی، ظالموں کی حکومت پنپنے والی ظلم سے باقی نہیں رہتی، اس لیے میں سب کی مثالیں دے رہا ہوں دنیا کے نقشے پہ، یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ بس جہاں اسلام ہوگا تو وہیں پہ سب کچھ ہوگا باقی کہیں کچھ نہیں ہوگا، نہیں، جہاں بھی عدالت ہوگی یہ قانون قدرت ہے، یہ اللہ کا قانون ہے اور اسی کو مولا کائنات نے عملی طور پہ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ یاد رکھنا طاقت اصل کہاں پر ہے؟ عوام کے پاس ہے۔ اور اے مالک اب اندرون محلاتی سازشوں کی طرف آ رہے ہیں مولا، کیسے بچا جائے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے یعنی اگر مولا کا کلام نہ ہوتا تو یوں ہم سمجھتے کہ شاید یہ آج کے بارے میں کسی نے کہا ہے، لیکن 1400 سال سے محفوظ ہے مولا کا یہ خط، دستور محفوظ ہے، کوئی عمل کرے نہ کرے، پڑھے نہ پڑھے، ایک صلوات بھیجیے جہاز گزرے سر پہ سے، اور ہمیشہ کی طرح ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ سونے کی اجازت ہے گرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، وہ سو نہیں رہے، یقیناً سوچ رہے ہوں گے میری باتوں پہ، تو آنکھیں کھول کے سوچیں میرے سامنے، ایک بار اور صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر، تو عزیز و مولا فرماتے کہ دیکھو ہوشیار رہنا، لوگوں میں ناپسندیدہ ترین تمہارے لیے وہ شخص ہونا چاہیے جو عیب جو ہے، یعنی دوسروں کے عیب نکالتا ہے، معاشرے کی کتنی بڑی برائی ہے، معذرت کے ساتھ ہیں، ہوتا ہے نا کبھی کبھی نا فہمی یا لاشعوری طور پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں لوگوں کے عیب گنانے اور نکالنے شروع کر دیتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ ان سے بچ کے رہنا، ان کو اپنے پاس بنا پھٹکنے دینا عیب جلو، کیوں؟ اب دیکھیے بڑائی بیان کر رہے ہیں حاکم کی، مالک کسی حاکم کے شایان شان نہیں ہے یہ بات کہ وہ لوگوں کے عیب تلاش کرتا پھرے، شاید شان نہیں، تمہیں منصب دے رہا ہے اللہ، تمہاری شان کے خلاف ہے یہ بات کہ تم لوگوں کے عیب تلاش کرتے پھرو، سنو جو ڈھکے چھپے عیب ہیں لوگوں کے تم پر لازم نہیں کہ تم ان کو اچھالو، ہاں جو ظاہری عیب ہیں تمہاری ہی ذمہ داری ہے کہ ان کی اصلاح کرو، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہیں ان عیبوں کو ٹھیک کرنا ہے، ان عیبوں کو ٹھیک کرنا جو ظاہر ہیں، جو چھپے ڈھکے چھپے ہوئے ہیں، وہ تمہاری ذمہ داری نہیں، وہ اللہ کا کام ہے، کسی کے گھر میں نہ کود جانا، جی بھائی کچھ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی ہے تو ایک صلوات ہی سنا دیجیے کم سے کم، مسئلہ یہ ہے کہ صلوات سنانے کے بھی دو مفہوم ہوتے ہیں، لہذا ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے گا، جو ڈھکے چھپے عیب ہیں لوگوں کی تلاش نہ کرنا، ان کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں، جو ظاہری عیب ہیں ان کی اصلاح کرنا تمہارا کام ہے، ان کے پیچھے جانا، ان کو روکنا، ان کی اصلاح کرنا، ان کو ٹھیک کرنا، جو چھپے عیب ہیں گھر میں کوئی کیا کر رہا ہے تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، نہ پیچھے جاؤ، تمہاری شان کے خلاف ہے وہ، تم لوگوں کے گھروں میں جھانکتے پھرو کیا کر رہے ہیں، نہیں ہے نا ٹھیک، اس طرح سے جو بھی کرے غلط ہے. تو مولا نے منع کر دیا, اس لیے چھپاؤ, ان عیبوں پہ پردہ ڈال دو. اگر کسی کی کوئی ڈھکا چھپا عیب تمہارے سامنے آیا بھی ہے تو چھپا دو. کیوں ڈرو اس کے بارے میں؟ تم ایسا کرو گے تو اللہ بھی تمہارے عیب چھپا دے گا. جو عیب تم پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو لوگوں سے وہ اللہ چھپا دے گا. کیوں مولا فرما رہے ہیں؟ اب دیکھیے یہاں بھی بالکل نفسیات پہ ہاتھ رکھا ہے مولا نے, سب کی انسانیت کی پورے. کیوں؟ معصوم کے علاوہ کوئی دنیا میں شخص ایسا نہیں جس میں کوئی نہ کوئی ایک عیب نہ ہو. معصومین کی ذات یا وہ خاص افراد جو معصومین کے سائے میں پروان چڑھے, کہ اگر 14 معصومین کی قید نہ ہوتی تو میں کہہ دیتا عباس بھی معصوم ہے نا. 14 معصومین کی قید نہ ہوتی تو میں کہتا ثانیہ زہرا بھی معصومہ ہے نا. لیکن کیا کیا جائے کہ جو حد خود اہل بیت نے بنا دی ہم اس حد سے تجاوز تو نہیں کر سکتے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ سوائے ان خاص ہستیوں کے کوئی دنیا میں ایسا نہیں جس میں کوئی نہ کوئی عیب نہ ہو. تو اے مالک اپنے گریبان میں جھانک لینا دوسروں کے عیب تلاش کرنے سے پہلے, خبردار پھٹکنے بھی نہ دینا اس کو. جو عیب تلاش کرتا پھرتا ہے لوگوں کے اس کو اپنے قریب نہ آنے دینا, اپنے دربار میں اپنے دارالعمارہ میں جہاں بھی تم بیٹھتے ہو اس کو قریب نہ آنے دینا. یہ خراب کر دے گا, ہر ایک کے گھر کی باتیں لا لا کے سنائے گا تمہیں, اس کے گھر میں یہ ہو رہا ہے اس کے گھر میں رہ سے بچ کے رہنا, کیونکہ اللہ کو یہ بات ناپسند ہے اور تمہاری شان کے خلاف ہے یہ بات. جیسے ہوتا ہے نا کہ کیا واقعی قیامت کے دن کو چھوڑیے, ارے ابھی ہر چیز گواہی دے رہی ہے نہیں دے رہی ہے. لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ قیامت کے دن ہر عضو کیسے گواہی دے گا, او بھائی انٹرنیٹ ہر چیز کی گواہی دے رہا ہے, سب کچھ تو لیک ہو گیا, باقی بچا کیا ہے؟ سلام علیکم. اب بھی کوئی شک ہے؟ اب بھی کوئی شک ہے؟ دنیا میں بیٹھ گئے ہو, چینل پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے سارے عیب گنا دیتے ہیں, نہیں گنا دیتے سارے, اب کیا رہ گیا گواہی میں؟ اب بھی یقین نہیں کہ قیامت کے دن ہر عضو گواہی دے گا؟ خود تو سب جمع کرتے جا رہے ہو, یہی سب کچھ بول دے گا, یوں نہیں تو یوں صحیح, یہی انٹرنیٹ سامنے رکھ دیں گے فرشتے, لو بھائی دیکھ لو کہاں پہ کیا کہہ رہے تھے, یہ آ گیا سامنے, کس سے کیا کہا, کس سے کیا لیا, کس کو کیا دیا, جوڑ توڑ خرید فروش ضمیر کی بھی دین کی بھی سب ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بکنے والے موجود, خریدار ہونا چاہیے, ہے نا بڑے بڑے بکنے والے, خود ہی اعلان کرا ہوا میرے پاس ہے بکنے والے لے لو, تو ہے کہ نہیں؟ لہذا کا خبردار ان عیب تلاش کرنے والوں کو اپنے پاس جگہ مت دینا. کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہے, جسے اللہ چھپا رہا ہے, ستار العیوب, سب عیب چھپانے والا. پھر اس کے بعد تین خصلتیں بتا رہے ہیں مولا. وَلَا تُدْخِلَنَّا فِي مَشْوَرَتِكَ بَخِيلًا, کبھی بھی بخیل یعنی کنجوس, اس بخیل کو اپنے مشورے میں شریک نہ کرنا, بخیلوں کو نہ رکھ لینا اپنے ساتھ. کیوں؟ یہ تمہیں خیر کے کام کرنے سے روک دے گا, ڈرائے گا, خرچ ہو جائے گا, خرچ ہو جائے گا, کہ اچھے کام کرنے سے, لوگوں کی مدد کرنے سے تمہیں روک دے گا بخیل. اس کو کبھی اپنے مشورے میں شریک نہ کرنا, لوگوں کی مدد نہیں کرنے دے گا کہ ختم ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, نہ کیجئے, نہ کیجئے. اور مولا خود کیا کر رہے ہیں؟ مولا خود یہ کر رہے ہیں کہ جب تک بیت المال کو صاف نہیں کر دیتے اپنے ہاتھ سے جھاڑو لگاتے تھے, برا مت مان جائیے گا آپ, یہ مولا کی فضیلت ہے, یہ نقص نہیں ہے. مولا کو چین ہی نہیں آتا تھا جب تک ہر ایک کا حق پہنچ نہ جائے, خالی نہ ہو جائے بیت المال, میرا مولا چین سے سو ہی نہیں سکتا تھا. رہ تو نہیں گیا کسی کا حق, کسی کا حق تو نہیں رہ گیا. لہذا مولا فرماتے ہیں مالک کبھی بخیل کو مشورے میں شریک نہ کرنا. یہ کیا کرے گا؟ یہ تمہیں اچھے کاموں سے, خیرات سے, نیکیاں کرنے سے, غریبوں کی مدد کرنے سے, مظلوموں کی مدد کرنے سے تمہیں روک دے گا. کبھی اس کو اپنے قریب نہ لانا, اس شخص کو جو بخیل ہو. ایک بزدل آدمی کو مہمات جب پیش ہوں, اہم مسئلہ ہو گیا, کوئی جنگ پیش آنے والی ہے, کسی نے دھمکی دے دی, کسی نے تھریٹ کر دیا, کہ بزدل آدمی سے مشورہ نہ کرنا, یہ تمہاری ہمت کو پست کر دے گا. خدا کی قسم, اللہ اکبر, قسم، یقین جانیے یہ مرحلہ تو اتنی مختصر سی زندگی میں نہ معلوم ہمیں بھی کتنی بار پیش آ گیا کہ اگر کسی بزدل سے مشورہ لے لیا تو فوراً ڈرانا شروع کر دیتا ہے، انجام ٹھیک نہیں ہے اس کا۔ کبھی بزدل آدمی سے جب مہم پیش ہو، مہمات، بزدل آدمی سے مشورہ نہ کرنا، تمہاری ہمت پست کر دے گا۔ یہ بزدل لوگ تمہارے ساتھ ہوئے کیا کریں گے؟ ڈرا دیں گے، بہت بڑی طاقت ہے، کھا جائے گی، چھوڑیں گے نہیں، پتھروں کے زمانے میں پہنچا دیں گے۔ ارے خدا کے بندو، ان کو بھی تو دیکھو کیسی شیروں کو پالا ہے ان دلیر ماؤں نے، ان کو بھی تو تھریٹ دے دے کوئی، ان کو بھی تو ایسے کوئی دھمکا دے۔ کیوں؟ بزدل مشیر نہیں ہے، وہ ہیں کہ جن سے ان کے رہبر کو قوت ملتی ہے۔ جب رہبر یہ دیکھتا ہے کہ یہ احمدی نجات، یہ حسن نصر اللہ، اب اس جملے کا مفہوم سمجھ میں آ گیا کہ جب مہم پیش ہو بزدلوں سے مشورہ نہ کرنا، تمہاری ہمت توڑ دیں گے، ہمت پست کر دیں گے، ڈرائیں گے، یہ ہو جائے گا، ایف آئی آر کٹ جائے گی، اندر کر دیے جاؤ گے، بڑی مشکل ہو جائے گی، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا۔ بابا کیا ہو جائے گا؟ ایک ہی بار تو زندگی ملی ہے، عزت سے گزار دو یا ذلت سے گزار دو، دوبارہ نہیں ملنا، دوبارہ نہیں ملنے، سر اٹھا کے تو جینا سیکھو۔ ارے جانے چلی جائے گی، کوئی ذلت اور رسوائی کا داغ تو دامن پہ نہیں ہوگا، کہ ول مرنا تو ہے، ہر حالت میں مرنا ہے۔ تو یہ بتایا مولانا کہ کم ہمت لوگوں کو، بزدل لوگوں کو کبھی اپنا مشیر نہ بنانا، ڈرا دیں گے تمہیں، طاقتوں سے ڈرا دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تنخواہ بند ہو جائے گی، قرضہ ملنا بند ہو جائے گا۔ کہاں تک پہنچا دیا سامراج کی دوستی نے، لوگوں کو ڈراتے ڈراتے بھوکے مر جاؤ گے۔ اب کیا رہ گیا باقی بھائی؟ اب کیا رہ گیا؟ چند لوگوں کے مفادات، یہی خواص کیا کریں گے؟ یہ بزدل، یہ بخیل، اور تیسری صفت بتاتے والا، اور لالچی، حریص، کبھی اس سے مشورہ نہ کرنا۔ کیوں؟ ظلم کے راستے بتائے گا تمہیں مال بٹورنے کے لیے۔ کر دوں تشریح دو چار منٹ؟ کوئی حرج تو نہیں نا؟ ایک ایک چیز کھل کر سامنے آ جائے نا، آپ کو معلوم ہو جائے کہ مولا نے آج ہی کے لیے کہا نہیں، مولا نے ہر زمانے کے لیے کہا ہے۔ معصوم کا کلام ہے یہ، وہ ہے جس کا دعویٰ ہے انا نقطۃ التی تحت الباب، جو کچھ کائنات میں ہے وہ قرآن میں ہے، اور جو کچھ قرآن میں ہے وہ مجھ میں ہے، یعنی پوری کائنات میرے اندر ہے۔ کیوں؟ میں ہی وہ با کا نقطہ ہوں جس کے بغیر تم داخل نہیں ہو سکتے قرآن۔ مہربانوں نے علی کی دشمنی میں، علی کے بغض میں، با کے نقطے سے بچنے کے لیے بسم اللہ ہی کھا گئے۔ تو عزیز و بات سمجھ میں آئی، علی قیامت تک کے لیے کہہ رہا ہے کہ لالچی حریص لوگوں سے بھی مشورہ نہ کرنا، یہ ظلم کے راستے بتائیں گے۔ یہ کر لیجئے، یہ کر، اس میں مال زیادہ ہے، کرائے پہ لے لیجئے، خریدنے میں شاید اتنا کمیشن نہ ملے. وہ خبردار پڑوسی سے نہ لیجیے گا، یہ تو فری میں بھی دینے کو تیار ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ جی ایک کہہ رہا ہے ہم سے لے لو بھائی، ہم آدھی فری میں بھی دے دیں گے، دو روپے یونٹ میں دے دیں گے، تو ہمیں کیا ملے گا بھائی؟ ہمیں تو 10 روپے میں خرید کے 20 روپے میں بیچنی ہے. تو ایسے لوگ تمہیں راستے سجائیں گے، کمائی کے نئے نئے طریقے سکھائیں گے، کیسے کمایا جائے، کہاں سے کمایا جائے، ابھی کہاں تک دم باقی ہے ان میں، ان عوام میں، اس عام انسان میں ابھی اور بہت ہے دم. ابھی تو چل رہے ہیں، اسکوٹروں پہ چل رہے ہیں، ابھی بسوں پہ چل رہے ہیں یہ، ابھی ان کے گھر میں ایک وقت گوشت آتا ہے، ابھی بہت ہے. نچوڑو نچوڑو جہاں تک، پھر بھاگ ہی جائیں گے، ہمیں تو بھاگ ہی جانا ہے. یہ ظلم کے راستے تمہیں بتائیں گے، ان لالچی لوگوں سے بچنا. پھر مولا فرماتے ہیں مالک بظاہر یہ تین الگ الگ خصلتیں ہیں. بخل یہ کیا چیز ہے؟ ایک بخل بظاہر یہ الگ چیز ہے، ایک بزدلی، ایک لالچ یعنی حرص. بزدلی، بخل، حرص بظاہر الگ الگ، مگر یہ تینوں اللہ سے بدگمانی میں شریک ہیں. اللہ سے بدگمان کر دیتی ہے تینوں چیزیں، کیونکہ تینوں چیزیں یہ وہ ایک ہی آپس میں ان کا چولی دامن کا ساتھ. لالچی آدمی بزدل بھی ہوگا، حریص. کیوں؟ مال سے محبت کرتا ہے، لہذا بزدل ہے، ڈرائے گا کہ اگر یہ جگمنگ ہو گئی میرا کیا ہوگا بھائی، یہ اتنے آرام سے جو رہا جو لوٹ مار جو کر رہا ہوں، تو بہادری کو ختم کر دیتی ہے لالچ. کہہ ہی دیتا ہوں ایک جملہ، جہاں اتنے جملے کہتا ہوں، جب دفاع کرنے والے ہاتھ منڈیاں کھول دے تجارتی، پھر کیسے توقع کرتے ہو تو جنگ کے لیے تیار ہوں گے؟ وہ تو کتراتے ہی رہیں گے، بھائی جنگ نہ ہو تو اچھا ہے، ابھی اتنی زمین باقی بچی ہے، اسے کون کہے گا؟ اتنی کافی ہے، صلوات بھیج دیجیے وہاں ہمارا ہے نا. بہرحال یہی ایک ہی طبقہ صحیح سمجھائے کہ ہر ملک ملک کے ماست کے ملک خدا ماست، جتنی بھی زمین ہے اپنے باپ کی زمین ہے. خیر اب اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ ان سے بچنا، ان تینوں سے بچنا، مشیر نہ بنانا، تمہیں بزدل بھی بنا دیں گے، تمہیں لالچی بھی بنا دیں گے، تمہیں ظالم بھی بنا دیں گے، تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ، کیونکہ جب بے ایمانی ہوگی کسی نہ کسی کا حق مارا جائے گا، کسی نہ کسی کے حق میں ڈاکہ پڑ رہا ہوگا. کیسا زمانہ آ جاتا ہے، ایسا زمانہ آ جاتا ہے کہ بے ایمانی بے ایمانی نہیں رہتی. معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ برا بھلا کہتے ہیں، کرپشن کو کہتے نہیں کہتے، نظام سے بھی تنگ ہیں، غریبوں کا درد بھی دل میں رکھتے ہیں لیکن خود بھی کرتے ہیں، کرتے ہیں نا. نہیں میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں، تاریخی اس کی پیچھے وجہ ہے، کرتے ہیں نا. تنگ ہے، واقعی دل میں محبت ہے، ملک کی بھی محبت ہے، لوگوں کا بھی درد ہے، کرپشن کے بھی خلاف ہیں، رشوت کے بھی خلاف ہیں، پھر بھی لیتے ہیں. کیوں؟ یہ کیا ہے؟ ایک حکایت کہوں گا، روایت تو کیونکہ مجھے مستند نہیں ملی اس لیے میں روایت نہیں کہتا، مگر حکایت ہے بڑی عبرت انگیز، بڑی عبرت انگیز ہے. عاشورہ کے واقعے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب یہ لوٹ مار ہو رہی تھی تو ایک شخص رو بھی رہا تھا، لوٹ بھی رہا تھا. یہ فکر کی عکاسی کر رہا ہوں اور یہ آپ کو ہر دور میں فکر ملے گی. میں نے پہلے عرض کر دیا کہ روایت کی سند میں نہیں جا رہا، وہ جس عبرت کے لیے وہ حکایت نقل کی گئی ہے میں اس عبرت کو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک شخص لوٹ مار سب کر رہے تھے، لوٹ رہے تھے، ایک رو بھی رہا تھا، لوٹ بھی رہا تھا. اسے پوچھا بھائی تو رو کیوں رہا ہے؟ کالے رسول کی مصیبت پہ رو رہا ہوں. کہ لوٹ کیوں رہا ہے؟ کہ میں نہیں لوٹوں گا، دوسرا لوٹ کے لے جائے گا. اب سمجھ میں آئی میری وہ بات کہ ہر دور میں ایسے لوگ ہیں کہ سسٹم کے خلاف ہیں مگر پھر بھی لوٹے جا رہے ہیں. کیوں؟ کہ بھائی میں نہیں لوں گا، دوسرا لے لے گا، سیٹ بدل دی جائے گی. میں نہیں لوٹوں گا کوئی اور لوٹ لے گا، میں نہیں لوں گا کوئی اور لے لے گا، پوسٹنگ ہو جائے گی میری، بدل دیا، لہٰذا مجبوراً لے رہا ہوں، میں خلاف ہوں، میں سسٹم کے خلاف ہوں مگر لے رہا ہوں، ہے نا؟ یہ بات اس فکر کے قاصد کہ ان لوگوں سے بچنا، یہ غلط راستوں پہ ڈال دیں گے۔ اے مالک، اب اگر کہیں نشیب میں پانی مر رہا ہے تو میں کیا کروں؟ میں تو مولا کا خط پڑھ رہا ہوں، مولا نے جو دستور دیا وہ پڑھ رہا ہوں۔ کبھی ان لوگوں کو وزیر نہ بنانا جو تم سے پہلے بدکاروں کے وزیر رہ چکے ہیں اور ان کے گناہوں میں برابر کے شریک رہے ہو۔ ذرا 63 سال کی تاریخ پہ نظر تو ڈالیے، دادا وزیر تھا، کوئی حکومت آئے جائے انہیں فرق نہیں پڑتا، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا وزیر بنا، پوتا وزیر ہے، بھلے پارٹیوں کے نام بدلتے رہو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بدلتے رہو، پہلے بھی تھے، لہذا آزمودہ کار فنکار ہیں، سارے فن جانتے ہیں، لہذا انہی کو لاؤ، یہی راستے نکالیں گے، کیسے کمانا ہے، ہے نا ایسا؟ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ خبردار مالک، ان لوگوں کو وزیر نہ بنانا جو پچھلی بدکار حکومتوں میں وزیر رہے ہوں اور ان کے گناہوں میں شریک رہے ہوں، انہیں کبھی اپنے قریب نہ لانا، انہیں کبھی اپنا وزیر نہیں بنانا، ان کو وزارت نہیں دینا، کیونکہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں اور تمہیں اس سے بہتر لوگ ملیں گے جو گناہوں کی دلدل میں آلودہ نہیں ہوئے، اور اگر ان سے بہتر نہ صحیح تو انہی کی طرح، انہی کے مثل تدبیر اور امور کے مالک ہوں گے۔ ایسے لوگ چاہیے ہوتے نا، اکثر کیا ہوتا ہے، قرآن مجبور ہے تو بھائی کیا کرے، مجبور ہے، اس فیلڈ کا ماسٹر یہی ہے، لاؤ اسی کو لاؤ، بےمانی کرے کچھ کرے، پھر لے کر آؤ، کسی ایک کی بات تو کر نہیں رہا، میں تو 63 سال کی تاریخ پہ ایک سرسری سا جائزہ پیش کر رہا ہوں۔ ویسے بھی آزادی ہے، جمہور کا زمانہ چل رہا ہے آج کل، تو صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد بن، نہ بنا، تمہیں اس سے بہتر ملیں گے، نیک لوگ ملیں گے جن کے پاس تدبیر بھی ہے، جن کے پاس امور بھی۔ اور مالک، بس یہ آخری بات آج، پھر یہیں سے کل بات کو شروع کریں گے، اور انشاءاللہ زندگی رہی کل وہ طبقات جو ہم نے وعدہ کیا، جیسے جیسے خط کو ہم سلسلے وار لے کے چلیں، بیچ میں سے کچھ حصے ہم اس سے چھوڑنے کے، اتنا تفصیلی ہے کہ اس کے لیے 30-40 مجلسیں چاہیے، میں سمندر کو کوزے میں بند نہیں کر سکتا، لہٰذا میں جہاں تک پڑھ سکتا ہوں وہاں تک پڑھتا جاؤں گا انشاءاللہ، ان مجالس کے طرف جہاں تک نہیں، پھر انشاءاللہ زندگی رہی بعد میں صحیح، پھر کہیں اور صحیح زندگی رہی، پھر یہیں صحیح آگے جہاں تک، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تشنگی جہاں تک پڑھوں وہاں تک تشنگی نہ رہ جائے، تشنگی نہ رہ جائے۔ اور مالک، ان کے بجائے ان لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا، انہیں اپنا مشیر بنانا، انہیں اپنا وزیر بنانا، کہ جو تمہارے سامنے کتنی ہی کڑوی بات ہو مگر حق ہے تمہارے سامنے بے خوفی سے کہہ دیں، پرواہ نہ کریں کہ تم راضی ہوتے ہو یا نہیں ہوتے ہو، کڑوا سچ، تلخ بات جو بھی ہے وہ کہہ دیں تمہارے سامنے بے خوفی کے ساتھ، ایسے لوگوں کو سمجھ لینا کہ یہ تمہارے مخلص ہیں، تمہارے دوست ہیں، دوست کی پہچان یہی ہے، ہر بات میں واہ واہ کرنے والا نہ ہو، غلط بات پہ ٹوکنے والا بھی ہو، یہ غلط بات، یہی دوست جو غلطیوں پر ٹوکے، تو مولا کہتے ہیں کہ ان کو جگہ دینا کہ جو غلط بات پہ یا جو بھی حق بات ہے، کڑوی ہے، تلخ ہے، تمہارے سامنے کہے کڑاؤ گے، یہ تمہارا دوست، ایسے لوگوں کو اپنے دربار میں، نیک لوگوں کو، تاکہ تمہاری نیک نامی ہو۔ مالک، یہ جو بھی کام کریں گے الزام تم پر ہی جائے گا۔ آج ساری پارٹیاں جو مخالف ہیں، میں بھی مخالف ہوں، یہ نہ سمجھے گا کہ میں کوئی حامی ہوں، وہ کیا کہتی ہے، پاکستان میں کہیں بھی کچھ ہو جائے کہتے ہیں حاکم ذمہ دار ہے، یہی ہے نا آج، خدا کا شکر ہے 1400 سال بعد تمہیں سمجھ میں تو آ گیا کہ اگر گورنر کچھ کرے تو اس کا ذمہ دار بھی حاکم، وزیر کچھ کرے تو اس کا ذمہ دار بھی حاکم، مشیر کچھ کرے تو اس کا ذمہ دار بھی حاکم، افسر کچھ کرے تو اس کا ذمہ دار بھی حاکم، آخر یزید کے معاملے میں پیچھے کیوں ہٹ جاتے ہو؟
زندہ باد، 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 زندہ باد۔
آخرت کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا آخرت، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ وہی والی بات آ گئی کہ ہم پیے تو پن، تم پیو تو پن، ہم پیے تو پاپ۔ تمہارے لیے حلال، ہمارے لیے حرام، وہی چل رہا ہے سلسلہ۔ آج کہیں کوئی برائی ہو تو سب چلاتے ہو، ریلیاں نکال دو، ذمہ دار حاکم حاکم حاکم۔ واقعی کربلا کی بات آ جائے کہ تو یزید کو پتہ ہی نہیں تھا، ابن زیاد نے کر دیا۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے، اے خدا اتنے سادہ ہو۔ آج 1400 سال بعد تمہیں سمجھ میں آ گیا نا کہ کوئی بھی کارندہ کہیں کچھ کرے گا، ذمہ دار کون؟ حاکم وقت ہے۔ اور وہاں تو سینکڑوں دلیلیں ہیں کہ اس کی مرضی سے ہوا، وہ دلیلیں تو میں دینے ہی نہیں چاہتا۔ میں نے اسے صرف ایک بات کہہ دی کہ اگر آج حاکم ذمہ دار ہے تو کل کون تھا بھائی؟ کل بھی تو تمہارا چہیتا ہی ذمہ دار تھا۔ بچانے کی کوشش کرو، بچانے کی کوشش کرو۔ اس لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، اس لیے اللہ نے تمہیں ذلت و رسوائی کا وہ دن دکھا دیا کہ یہ جاہل درندے اس اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ جس اسلام کو دیکھ کے مسلمان بھی خوف کھا رہا ہے۔ غیر مسلموں کی تو بات ہی چھوڑ دو، تمہاری باغ ڈور، پڑھے لکھے رہنماؤں سے کہہ رہا ہوں، مذہبی رہنماؤں سے، کہ تمہاری باغ ڈور چند جاہل حیوانوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ اب تم خود ان سے اتنا خوف زدہ ہو کہ ان کے خلاف بات کرتے ہوئے ڈرتے ہو کہ وہ تمہیں نہ مار دیں گے۔